بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی، بجواب پیر مہر علی شاہ صاحب گلڑوی۔ ارأیتم ان کان من عند اللہ ثم کفرتم به، سورہ حامیم السجدہ آیت 53۔ ومن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا او کذب بآیاته، سورۃ الانعام آیت 22۔ ناظرین کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنے اشتہار مورخہ 20 جولائی 1900 میں پیر مہر علی صاحب گولڈوی کی اس بنا پر ایک اعجازی مقابلے کی دعوت کی تھی کہ اگر وہ دوسرے علماء پنجاب اور ہندوستان کی طرح میرے دعوے کے مکذب ہیں اور میری وہ 30 سے زیادہ کتابیں جو میں نے اپنے دعوے کے اس بات میں تالیف کر کے ملک میں شائع کی ہیں، وہ ثبوت ان کے لیے کافی نہیں ہے، اور نیز وہ تمام مناظرات اور مباحثات جو ان کے ہم عقیدہ علماء سے آج تک ہوتے رہے وہ بھی ان کے نزدیک نظری ہیں، تو اب آخری فیصلہ یہ ہے کہ وہ سنت قدیمہ اکابر اسلام کے روح سے اس طرح پر ایک مباحلے کی صورت پر مجھ سے مقابلہ کر لیں۔ نوٹ: اس قسم کا مقابلہ گو حقیقی طور پر مباحلہ نہیں، کیونکہ اس میں لعنت نہیں اور کسی کے لیے عذاب کی درخواست نہیں، اسی لیے ہم نے اس کا نام اعجازی مقابلہ رکھا۔ تاہم مباحلے کے اغراض نرم طور پر اس میں موجود ہیں جو خدا کے فیصلے کے لیے کافی ہیں۔ منہو: اس طرح پر ایک مباحلے کی صورت پر مجھ سے مقابلہ کر لیں کہ قرآن شریف کی 40 آیتیں قرآن اندازی کے ذریعے سے نکال کر اور یہ دعا کر کے کہ جو شخص حق پر ہے اس کو اس مقابلے میں فوری عزت حاصل ہو اور جو ناحق پر ہے اس کو فوری خذلان نصیب ہو، اور پھر آمین کہہ کر دونوں فریق یعنی میں اور پیر مہر علی شاہ صاحب زبان عربی فصیح اور بلیغ میں ان 40 آیات کی تفسیر لکھیں جو 20 ورق سے کم نہ ہو، اور جو شخص ہم دونوں میں سے فصاحت زبان عربی اور معارف قرآنی کے روح سے غالب رہے وہی حق پر سمجھا جائے، اور اگر پیر صاحب موصوف اس مقابلے سے کنارہ کش ہوں تو دوسرے مولوی صاحبان مقابلہ کریں بشرطے کہ 40 سے کم نہ ہوں، تا عام لوگوں پر ان کے مغلوب ہونے کا کچھ اثر پڑ سکے اور ان کی وقت گھٹانے کی گنجائش کم ہو جائے۔ لیکن افسوس، بلکہ 1000 افسوس کہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے میری اس دعوت کو، جس سے مسنون طور پر حق کھلتا تھا اور خدا تعالیٰ کے ہاتھ سے فیصلہ ہو جاتا تھا، ایسے صریح ظلم سے ٹال دیا ہے جس کو بجز ہٹ درمی کچھ نہیں کہہ سکتے، اور ایک اشتہار شائع کیا کہ ہم اول نصوص قرآنیہ اور حدیثیہ کے روح سے بحث کرنے کے لیے حاضر ہیں، اس میں اگر تم مغلوب ہو تو ہماری بیعت کر لو، اور پھر بعد اس کے ہمیں وہ اعجازی مقابلہ بھی منظور ہے۔ اب ناظرین سوچ لیں کہ اس جگہ کس قدر جھوٹ اور فریب سے کام لیا گیا ہے، کیونکہ جب نصوص قرآنیہ اور حدیثیہ کے روح سے مغلوب ہونے کی حالت میں میرے لیے بیعت کرنے کا حکم لگایا گیا ہے تو پھر مجھے اعجازی مقابلے کے لیے کون سا موقع دیا گیا، اور ظاہر ہے کہ غالب ہونے کی حالت میں تو مجھے خود ضرورت اعجازی مقابلے کی باقی نہیں رہے گی، اور مغلوب ہونے کی حالت میں بیعت کرنے کا حکم میری نسبت صادر کیا گیا۔ اب ناظرین بتلاویں کہ جس مقابلہ اعجازی کے لیے میں نے بلایا تھا اس کا موقع کون سا رہا؟ بس یہ کس قدر فریب ہے کہ پیر جی صاحب نے پیر کہلا کر اپنی جان بچانے کے لیے اس کو استعمال کیا ہے۔ پھر اس پر ایک اور جھوٹ یہ ہے کہ آپ اپنے اشتہار میں لکھتے ہیں کہ ہم نے آپ کی دعوت کو منظور کر لیا ہے۔ ناظرین انصاف کریں کہ کیا یہی طریقے منظوری ہے جو انہوں نے پیش کیا ہے؟ منظوری تو اس حالت میں ہوتی کہ وہ بغیر کسی ہیلا بازی کے میری درخواست کو منظور کر لیتے، مگر جب کہ آپ نے ایک اور درخواست پیش کر دی اور یہ لکھ دیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے روح سے مباحثہ ہو، اور اگر منصف لوگ جو انہی کی جماعت میں سے ہوں گے یہ رائے ظاہر کریں کہ پیر صاحب اس مباحثے میں غالب رہے تو پھر بیعت کر لو۔ اب بتلاؤ کہ جب منقولی مباحثے پر ہی بیعت تک نوبت پہنچ گئی تو میری درخواست کے منظور کرنے کے کیا معنی ہوئے؟ وہ تو بات ہی معرض التوا میں رہی۔ کیا اسی کو منظوری کہتے ہیں؟ کیا میں پیر صاحب کا مرید بن کر پھر تفسیر لکھنے میں ان کا مقابلہ بھی کروں گا؟ یا غالب ہونے کی حالت میں میرا حق نہیں ہوگا کہ میں ان سے بیعت لوں اور میرے لیے پھر اعجازی مقابلے کی ضرورت رہے گی مگر ان کے لیے نہیں؟ اور پھر قابل شرم دھوکہ جو اس اشتہار میں دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بیان نہیں کیا گیا کہ ہماری اس دعوت سے اصل غرض کیا تھی۔ ابھی میں بیان کر چکا ہوں کہ اصل غرض اس اشتہار سے یہ تھی کہ جبکہ نقلی مباحثات سے مخالف علماء راہ راست پر نہیں آئے، اور ان مباحثات کو ہوتے ہوئے بھی 10 سال سے کچھ زیادہ گزر گئے، اور اس عرصے میں میں نے 36 کتابیں تالیف کر کے قوم میں شائع کیں، اور 100 سے زیادہ اشتہار شائع کیا، اور ان تمام تحریروں کی 50,000 سے زیادہ کاپی ملک میں پھیلائی گئی، اور نصوص قرآنیہ اور حدیثیہ سے اعلیٰ درجے کا ثبوت دیا گیا، لیکن ان تمام دلائل اور مباحثات سے انہوں نے کچھ بھی فائدہ نہ اٹھایا۔ تو آخر خدا تعالیٰ سے امر پا کر سنت انبیاء علیہم السلام پر علاج اس میں دیکھا کہ ایک فوری مباحثے کے رنگ میں اعجازی مقابلہ کیا جائے، لیکن اب پیر صاحب مجھے اسی پہلے مقام کی طرف کھینچتے ہیں اور اسی سوراخ میں پھر میرا ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں جس میں بجز سانپوں کے میں نے کچھ نہیں پایا، اور جس کی نسبت میں اپنی کتاب انجام آتھم میں مولویوں کی سخت دلی کو دیکھ کر تحریری وعدہ کر چکا ہوں کہ آئندہ ہم ان کے ساتھ مباحثات مذکورہ نہیں کریں گے۔ پیر صاحب نے کسی جگہ ہاتھ پڑتا نہ دیکھ کر اس غریق کی طرح جو گھاس پات پر ہاتھ مارتا ہے مباحثے کا بہانہ پیش کر دیا، یہ خیال میری نسبت کر کے کہ اگر وہ مباحثہ نہیں کریں گے تو ہم عوام میں فتح کا نقارہ بجائیں گے، اور اگر مباحثہ کریں گے تو کہہ دیں گے کہ اس شخص نے خدا تعالیٰ کے ساتھ عہد کر کے پھر توڑا۔ ہم پیر صاحب سے فتویٰ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ اپنے نفس کے لیے یہ جائز رکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ عہد کر کے پھر توڑ دیں؟ پھر ہم سے آپ نے کیوں کر توقع رکھی، اور اب منقولی مباحثات کی حاجت ہی کیا تھی؟ خدا تعالیٰ کی کلام سے حضرت مسیح کا فوت ہونا ثابت ہو گیا۔ ایماندار کے لیے صرف ایک آیت فلما توفیتنی اس بات پر دلیل کافی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف کے 23 مقامات میں لفظ توفی کو قبض روح کے موقع پر استعمال کیا۔ اول سے آخر تک قرآن شریف میں کسی جگہ لفظ توفی کا ایسا نہیں جس کے بجز قبض روح اور مارنے کے اور معنی ہوں، اور پھر ثبوت پر ثبوت یہ کہ صحیح بخاری میں ابن عباس سے متوفیقہ کے معنی ممیتوں کا لکھے ہیں، ایسا ہی تفسیر فوز القبیر میں بھی یہی معنی مندرج ہیں، اور کتاب عینی تفسیر بخاری میں اس قول کا اسناد بیان کیا ہے۔ اب اس نص قطعی سے ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے بگڑنے سے پہلے ضرور مر چکے ہیں، اور احادیث میں جہاں کہیں توفی کا لفظ کسی صیغے میں آیا ہے اس کے معنی مارنا ہی آیا ہے، جیسا کہ محدثین پر پوشیدہ نہیں، اور علم لغت میں یہ مسلم اور مقبول اور متفق علیہ مسئلہ ہے کہ جہاں خدا فاعل اور انسان مفعول بھی ہے وہاں بجز مارنے کے اور کوئی معنی توفی کے نہیں آتے۔ تمام دواوین عرب اس پر گواہ ہیں۔ اب اس سے زیادہ تر کے انصاف کیا ہوگا کہ قرآن بلند آواز سے فرما رہا ہے کوئی نہیں سنتا، حدیث گواہی دے رہی ہے کوئی پرواہ نہیں کرتا، علم لغت عرب شہادت ادا کر رہا ہے کوئی اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ دواوین عرب اس لفظ کے محاورات بتلا رہے ہیں، کسی کے کان کھڑے نہیں ہوتے۔ پھر قرآن شریف میں صرف یہی آیت تو نہیں کہ حضرت مسیح کی موت پر دلالت کرتی ہے، 30 آیتیں جن کا ذکر ازالہ اوہام میں موجود ہے یہی گواہی دیتی ہیں، جیسا کہ آیت وفیہا تحیونا سورۃ الاعراف آیت 26، یعنی زمین پر ہی تم زندگی بسر کرو گے۔ اب دیکھو اگر کوئی آسمان پر جا کر بھی کچھ حصہ زندگی کا بسر کر سکتا ہے تو اس سے اس آیت کی تکذیب لازم آتی ہے۔ اسی کی معید ہے یہی دوسری آیت کہ ولکم فی الارض مستقر سورۃ البقرہ آیت 37، یعنی تمہارا قرار گاہ زمین ہی رہے گی۔ اب اس سے زیادہ خدا تعالیٰ کیا بیان فرماتا؟ پھر ایک اور آیت حضرت عیسیٰ کی موت پر دلالت کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کانا یا کلان الطعام، یعنی حضرت مسیح اور حضرت مریم جب زندہ تھے تو روٹی کھایا کرتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر ترک طعام کی 2 وجہیں ہوتیں تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر علیحدہ علیحدہ کر دیتا کہ مریم تو بوجہ فوت ہونے کے طعام سے معذور ہو گئی اور عیسیٰ کسی اور وجہ سے کھانا چھوڑ بیٹھا، بلکہ دونوں کو ایک ہی آیت میں شامل کرنا اتحاد امر واقعہ پر دلیل ہے، تا معلوم ہو کہ دونوں مر گئے۔ پھر ایک اور آیت حضرت عیسیٰ کی موت پر دلالت کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، سورہ مریم آیت 32۔ یعنی خدا نے مجھے حکم دے رکھا ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں نماز پڑھتا رہوں اور زکوٰۃ دوں۔ اب بتلاؤ کہ آسمان پر وہ زکوٰۃ کس کو دیتے ہیں؟ اور پھر ایک اور آیت ہے جو بڑی صراحت سے حضرت عیسیٰ کی موت پر دلالت کر رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ امواتن غیر احیائن، سورہ نحل آیت 22۔ یعنی جس قدر باطل معبودوں کی لوگ زمانہ حال میں پرستش کر رہے ہیں وہ سب مر چکے ہیں، ان میں سے کوئی زندہ باقی نہیں۔ اب بتلاؤ کیا اب بھی کچھ خدا کا خوف پیدا ہوا یا نہیں، یا نعوذ باللہ خدا نے غلطی کی جو سب باطل معبودوں کو مردہ قرار دیا؟ اور پھر ان سب کے بعد وہ عظیم الشان آیت ہے جس پر تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کا اجماع ہوا، اور 100,000 سے زیادہ صحابہ نے اس بات کو مان لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور کل گزشتہ نبی فوت ہو چکے ہیں، اور وہ یہ آیت ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، سورہ آل عمران آیت 145۔ اس جگہ خلط کے معنی خدا تعالیٰ نے آپ فرما دیے کہ موت یا قتل۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے محل استدلال میں جمیع انبیاء گزشتہ کی موت پر اس آیت کو پیش کر کے اور صحابہ نے ترک مقابلہ اور تسلیم کا طریق اختیار کر کے ثابت کر دیا کہ یہ آیت موت مسیح اور تمام گزشتہ انبیاء علیہم السلام پر قطعی دلیل ہے، اور اس پر تمام اصحاب رضی اللہ عنہم کا اجماع ہو گیا، ایک فرد بھی باہر نہ رہا، جیسا کہ میں نے اس بات کو مفصل طور پر رسالہ تحفہ غزنویہ میں لکھ دیا ہے۔ پھر اس کے بعد 1300 برس تک کبھی کسی مجتہد اور مقبول امام پیشوائے انام نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ حضرت مسیح زندہ ہیں، بلکہ امام مالک نے صاف شہادت دی کہ فوت ہو گئے ہیں، اور امام ابن حزم نے صاف شہادت دی کہ فوت ہو گئے ہیں، اور تمام کامل مکمل ملہمین میں سے کبھی کسی نے یہ الہام نہ سنایا کہ خدا کا یہ کلام میرے پر نازل ہوا ہے کہ عیسیٰ بن مریم برخلاف تمام نبیوں کے زندہ آسمان پر موجود ہے۔ الغرض جب کہ میں نے نصوص قرآنیہ اور حدیثیہ اور اقوال ائمہ اربعہ اور وحی اولیاء امت محمدیہ اور اجماع صحابہ رضی اللہ عنہم میں بجز موت مسیح کے اور کچھ نہ پایا، تو بنظر تکمیل لوازم تقوی انبیاء سابقین علیہم السلام کے قصص کی طرف دیکھا کہ کیا قرون گزشتہ میں اس کی کوئی نظیر بھی موجود ہے کہ کوئی آسمان پر چلا گیا ہو اور دوبارہ واپس آیا ہو، تو معلوم ہوا کہ حضرت آدم سے لے کر اس وقت تک کوئی نظیر نہیں، جیسا کہ قرآن شریف بھی آیت قل سبحان ربی هل كنت الا بشر الرسولا سورہ بنی اسرائیل آیت 94 میں اسی کی طرف اشارہ فرماتا ہے۔ یعنی جب کفار بدبخت نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اقتراحی معجزہ مانگا کہ ہم تب تجھے قبول کریں گے کہ جب ہمارے دیکھتے دیکھتے آسمان پر چڑھ جائے اور دیکھتے دیکھتے اتر آوے، تو آپ کو حکم آیا کہ قل سبحان ربی هل كنت الا بشر الرسولا سورہ بنی اسرائیل آیت 94۔ یعنی ان کو کہہ دے کہ میرا خدا اس بات سے پاک ہے کہ اپنی سنت قدیمہ اور دائمی قانون قدرت کے برخلاف کوئی بات کرے، میں تو صرف رسول اور انسان ہوں، اور جس قدر رسول دنیا میں آئے ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ خدا تعالیٰ کی یہ عادت نہیں ہوئی کہ اس کو بجسم عنصری آسمان پر لے گیا ہو اور پھر آسمان سے اتارا ہو، اور اگر عادت ہے تو تم خود ہی اس کا ثبوت دو کہ فلاں نبی بجسم عنصری آسمان پر اٹھایا گیا تھا اور پھر اتارا گیا، تب میں بھی آسمان پر جاؤں گا اور تمہارے روبرو اتروں گا، اور اگر کوئی نظیر تمہارے پاس نہیں تو پھر کیوں ایسے امر کی نسبت مجھ سے تقاضا کرتے ہو جو رسولوں کے ساتھ سنت اللہ نہیں۔